خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدار گے سلامت، تو سدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر دو، میری سنت زندہ کرنے والا۔ اور نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ امیر اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں بارگاہ رسالت میں، عرض کرتے ہیں،
قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی یہ رحمت شفیع امت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی یہ رحمت شفیع امت۔
صلو علی الحبیب۔ اے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ الکریم ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہمارا سب پر ایمان ہے۔ اسی طرح جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں نازل فرمائی اور صحائف نازل فرمائی، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ مشہور کتابیں دو چار ہیں جن کا سب کو پتہ ہی ہے، تو بعض وہ صحیفے بھی ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، اور انسان اس دنیا میں جو بوئے گا وہ آخرت میں کاٹے گا، کیونکہ قیامت کا دن یہ نیکیوں کی جزائیں ملنے کا دن ہے اور گناہوں کی سزائیں ملنے کا دن ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے بہت دور ہیں، اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے بھی ہم دور ہیں، اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے بے پرواہ ہو کر جھوٹ، غیبت، چغلی، دھوکہ دہی اور دنیا کی محبت میں بدمست اور آخرت کی تیاری سے غافل ہیں، اور اپنے آپ کو بدلنے کی بھی کوشش ہم نہیں کرتے۔ ویسے تو انسان کی اصلاح میں کئی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، لیکن آج کے ہم بیان میں تین اہم چیزیں سنیں گے کہ جو بندے کی اصلاح میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ نمبر ایک، لمبی امید۔ نمبر دو، خود احتسابی کا نہ ہونا، یعنی اپنے اعمال وغیرہ کا جائزہ نہ لینا، اپنے اعمال کی فکر نہ کرنا۔ اور نمبر تین، بری صحبت۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ایک واقعہ سنتے ہیں۔ بصرہ کے ایک بادشاہ نے بادشاہت کو چھوڑ کر زہد و تقویٰ کی راہ اختیار کی، لیکن وہ دوبارہ سلطنت اور حکومت کی طرف مائل ہوا اور عیش و عشرت کے ساتھ بقیہ زندگی گزارنے کی اس نے ٹھان لی کہ میں بقیہ اپنی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزاروں گا، کوئی فقیری میں نہیں گزاروں گا۔ چنانچہ اس نے ایک عالی شان محل بنوایا، پیلس، جس میں اعلی قسم کے قالین بچھوائے، کارپیٹس بچھوائے، اور طرح طرح کے ساز و سامان سے اس عظیم شان پیلس کو اس نے سجایا، اور ایک کمرہ، ایک روم مہمانوں کے لیے خاص کر دیا، اور وہاں بھی اس نے اچھے اچھے بستر بچھائے، اور وہاں طرح طرح کے کھانے چنے جاتے۔ وہ بادشاہ لوگوں کو بلاتا، عظیم الشان پیلیس اور بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ اس محل کی خوب تعریف کرتے۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ بادشاہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا اور وہ ہر وقت دنیاوی لذتوں میں مگن رہتا، اور ان مشاغل نے اسے طول امل یعنی لمبی امید کے تباہ کن باطنی مرض میں مبتلا کر دیا۔ ایک دن اس بادشاہ نے اپنے خاص وزیروں، مشیروں اور عزیزوں کو بلا کر کہا کہ تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیاں دیکھ رہے ہو، دیکھو میں یہاں کتنا پرسکون ہوں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عظیم الشان محلات بنواؤں۔ تم لوگ چند دن میرے پاس رکو، خوب عیش کرو، اور مزید محلات بنانے کے بارے میں مشورے دو تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بہترین محلات بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ لوگ بادشاہ کے پاس رہنے لگے۔ ایک رات بادشاہ سمیت تمام لوگ لہو و لعب میں مشغول تھے کہ پیلیس کی کسی جانب سے ایک غیبی آواز نے سب کو چونکا دیا، اور وہ کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے، لمبی امیدیں چھوڑ دے، کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے، لوگ خواہ خود ہنسے یا دوسروں کو ہنسائے، بہرحال موت ان کی لکھی جا چکی ہے، اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے، ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں، تو عبادت اور ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جو غیبی آواز میں نے سنی، کیا تم نے بھی سنی؟ تو سب نے کہا، جی ہاں ہم نے بھی سنی۔ بادشاہ نے کہا کہ جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں، کیا تم بھی محسوس کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے پوچھا بادشاہ اب کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے دل پر کچھ بوجھ سا محسوس کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میری موت کا پیغام ہے۔ تو لوگوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی عمر لمبی اور عزت بلند ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ مگر اس غیبی آواز نے بادشاہ کے دل سے لمبی لمبی امیدوں کا خاتمہ کر دیا تھا اور اسے عیش و عشرت کے تمام منصوبے حقیر نظر آنے لگے، چھوٹے نظر آنے لگے، اور فکر آخرت کا اس پر غلبہ ہوا۔ اس کے دل سے خواہشات کی آگ بجھ گئی اور وہ گناہ چھوڑنے کا عزم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یوں عرض کرنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے اور یہاں موجود تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اپنے تمام گناہوں اور زیادتیوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے خالق، اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے دائمی طاعت و فرما برداری کی راہ پر چلا دے، اور اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ بادشاہ اسی طرح التجا کرنے میں، اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجا کرنے میں مصروف رہا اور اس کا درد بڑھتا گیا۔ پھر اس نے ان کلمات کی تکرار شروع کر دی، اللہ کی قسم موت، اللہ کی قسم موت، بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی، کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا،
خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، گناہوں کی عادت بڑی جا رہی ہے، گناہوں کی عادت بڑی جا رہی ہے، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی۔
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلام میں جو سب سے پہلی اور جو بڑی رکاوٹ ہے وہ لمبی امید ہے، کہ لمبی امیدیں انسان کو گناہوں کے گہرے گھڑے میں دھکیل دیتی ہیں، لمبی امیدیں خواہشات کا دروازہ کھولتی ہیں، لمبی امیدیں اس کی آفت انسان کو دنیا و آخرت میں کئی طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور نفس و شیطان اسے توبہ کی امید دلا کر اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ لمبی امیدیں انسان کو دنیاوی لذتوں میں بدمست کر دیتی ہیں، لمبی امیدیں انسان کو قبر کی وحشتوں سے غافل کر دیتی ہیں، لمبی امیدیں انسان کو گناہوں پر دلیر کر دیتی ہیں، لمبی امیدیں انسان کی اصلاح میں رکاوٹ بنتی ہیں، لمبی امیدیں انسان کو موت کی تیاری سے بے پرواہ کر دیتی ہیں، لمبی امیدوں میں مبتلا ہو کر انسان طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بادشاہ والے واقعے میں سنا کہ بادشاہ لمبی امیدوں اور دیر تک زندہ رہنے کی آفت میں مبتلا ہو کر پر رونق محلات کی تعمیرات اور کھیل کود کے آلات میں مشغول ہوا، اور دوستوں کی بے فائدہ صحبت اور خادموں کی خوشامدانہ خدمت کے نشے میں قبر کی تنہائی کو بھول گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کے دل سے لمبی امیدوں کی آگ ختم ہوئی، غفلت کا اندھیرا دور ہوا، تو وہی بادشاہ گناہوں سے بیزار اور اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہوا، اور اس نے فوراً بارگاہ الہی میں توبہ کی۔ اور لمبی امیدوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں، اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ اس میں تنبیہ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں۔ اور مولا مشکل کشا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ خواہشات کے اتباع یعنی نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں تو اس کا اتباع کرنا یہ حق کو روکتا ہے۔ اب آئیے کہ لمبی امید کسے کہتے ہیں اور لمبی امیدوں سے کیا مراد ہے، اسے سنتے ہیں۔ چنانچہ فیض القدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جن چیزوں کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو ان کو حاصل کرنے کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنا یہ لمبی امید کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ لمبی امید یہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے۔ تفسیر سراط الجنان میں ہے کہ شیطان مردود لمبے عرصے سے زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسی آس پر امید حتیٰ کہ اسی آس امید پر جیتے جیتے اچانک وہ وقت آ جاتا ہے کہ موت اپنے دردناک شکنجے میں کس لیتی ہے، اور وہ بیچارہ اپنے کیے اعمال کے انجام سے دو چار ہو جاتا ہے۔ تو اے ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ فی زمانہ یعنی ہمارے زمانے میں بھی، اس زمانے میں بھی لوگوں کی اکثریت موت کو بھول کر دنیا کی لمبی امیدوں میں کھوئی بھی ہے، کہ جس کی وجہ سے کہیں گانے باجے کے فنکشن ہو رہے ہیں تو کہیں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے تو کہیں تکبر و غرور کیا جا رہا ہے تو کہیں حسد اور عناد تو کہیں بغض و کینہ ہے تو کہیں ذاتی دشمنی تو کہیں کاروباری مال پر جھگڑا ہے تو کہیں وراثت کی تقسیم پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے اور بھائی بھائی کے خلاف ہے۔ تو کہیں خرید و فروخت کے معاملے میں دھوکہ دہی ہے، تو کہیں کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کا بازار گرم ہے، تو کہیں نماز کی ادائیگی میں لاپرواہی ہے، تو کہیں بندوں کے حقوق یعنی رائٹس کی پابند پاسداری نہیں، نہ تو علم دین سیکھنے کا ذہن ہے اور نہ ہی حلال اور حرام کی تمیز. الغرض موت سے غفلت، لمبی امیدیں اور دنیا کی محبت ہمیں بدلنے نہیں دیتی اور ہمیں اپنی اصلاح نہیں کرنے دیتی، اور ہمارے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہونے دیتی، کیونکہ لمبی امیدیں یہ گناہوں کی جڑ اور انسان کی تباہی و بربادی کا ایک سبب ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اول فسادها البخل والعمل. یہ عمل ہے، الف سے عین سے نہیں ہے، عمل اور عمل دونوں میں فرق ہے. یعنی اس امت کا پہلا فساد بخل اور لمبی امید ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی مسلمان کا پہلا گناہ جو دوسرے گناہوں کی جڑ ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں. بخل جڑ ہے خون ریزی کی اور فساد کی، اور لمبی امیدیں جڑ ہیں غفلت اور گناہوں کی، کہ انسان بڑھاپے میں بھی یہ سوچتا ہے کہ ابھی بہت عمر ہے، ابھی بہت عمر ہے، نیکی آئندہ کر لیں گے، اور اسی خیال میں رہتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے. تو یا عاشقان رسول، واقعی یہ حقیقت ہے کہ نفس و شیطان ہمیں اس طرح کے دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ ابھی تو تم جوان ہو، بڑھاپے میں توبہ کر لینا، یا پھر نوکری سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد توبہ کر لینا، ابھی عمر بڑی پڑی ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ابھی دوستوں کے ساتھ نائٹ کلب میں جانے کے دن ہیں، ابھی تو عمدہ عمدہ ریسٹورینٹس پر کھانے کے دن ہیں، ارے ابھی تو گھومنے پھرنے کے دن ہیں، بعد میں توبہ کر لینا، بڑھاپے میں خوب نیکیاں کر لینا. تو واقعی یہ جو جملے ہیں نا، یہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے اور اپنی اصلاح نہیں کرنے دیتے. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایسے کئی نوجوان نظر آئیں گے جن کی جوانیاں بھی اسی طرح کے خیالات میں گزر رہی تھی، مگر زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی اور وہ اچانک موت کا شکار ہو گئے. چل دیے دنیا سے سب شاہو گدا، کوئی بھی دنیا میں باقی کب رہا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، لے لہاتے کھیت ہوں گے سب ونا، خوش نما باغات کو ہے کب بقا، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. تو یاد رہے کہ طویل عمر پانے کی لمبی امید یہ نمازیں قضا کرواتی ہے، زکات ادا نہیں کرنے دیتی، اور فرض حج کی ادائیگی میں یہ لمبی امید یہ تاخیر کرواتی ہے، اور ہمیشہ سہولت و بھری زندگی پانے کی لمبی امید دکھ تکلیف اور مشقت میں مبتلا کر دیتی ہے. اور لمبی امید انسان کے دل میں مال و دولت کی ہوس پیدا کرتی ہے. لمبی امیدیں ہی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے پر ابھارتی ہیں، اور لمبی امیدیں ہی انسان کے دل سے بروز قیامت بارگاہ الہی میں اپنے ہر عمل کا جواب دینے کا ڈر اور برے خاتمے کا خوف نکال دیتی ہے. اور انسان لمبی امیدوں میں پڑھ کر ہی اپنے بھائیوں سے بغض و عداوت دشمنی رکھتا ہے، توبہ کرنے کی امید پر غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، حسد اور تکبر جیسے باطنی گناہوں میں جا پڑتا ہے، اور اس طرح شیطان اس کے دل پر حکومت کرتا ہے، اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہی نیکیاں کرنا دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. جیسا کہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لمبی امیدیں نیکی و طاعت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ہر فتنے اور شر کا باعث ہیں. لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک مرض ہے جو لوگوں کو اور بہت سے امراض میں مبتلا کرتا ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. یاد رکھ آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان، آخر موت ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت ہے. لمبی امیدیں انسان کو غافل اور سست بنا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے نیکی کرنے سے پہلے ہی دل میں یہ خیال جم جاتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بات کر لوں گا، ابھی تو بہت وقت ہے، عبادت کا موقع فوت نہیں ہونے دوں گا. یوں سستی کرتے کرتے بندہ نیکی کا موقع ضائع کر دیتا ہے، اور لمبی امید انسان کو بد عملی کا شکار کر دیتی ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی آخرت میں دی جانے والی سزا سے ڈرتا ہے، وہ دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، اور جو لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بد اعمالی کا شکار ہو جاتا ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ لمبی امیدوں سے چھٹکارا پانے کے لیے لمبی امیدوں کے نقصانات اور موت کو یاد کرنے کے فضائل پر نظر رکھیں. اس کی برکت سے ہم اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں،
میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم، میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، کرالفت میں اپنی فنا یا الہی، کرالفت میں اپنی فنا یا الہی.
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو میں نے عرض کیا تھا ہمارے اسلام میں رکاوٹ کا سبب لمبی امید، اور دوسرا سبب ہے خود احتسابی کا نہ ہونا. تو ہماری جو ہے وہ اسلام میں رکاوٹ اور نہ بدلنے کی دوسری اہم ترین وجہ ہے، وہ ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی سوچ کا نہ ہونا. یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ ہم اپنے اعمال کا احتساب نہیں کرتے، ہم اپنے اعمال کا اکاؤنٹ نہیں کرتے، اور یاد رہے کہ خود احتسابی کا نہ ہونا انسان کو اپنی آخرت سے غافل کر دیتا ہے، خود احتسابی کا نہ ہونا انسان کو نیک اعمال سے دور کر دیتا ہے، اور جو انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے عمل کا جائزہ لیتا رہتا ہے، تو وہ نیکیوں کا حریص بن جاتا ہے اور گناہوں سے ہر دم بچنے کی کوشش کرتا ہے اور موت کا تصور ہر دم اس کی آنکھوں میں رہتا ہے اور خوف خدا اس کے دل میں رچ بس جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ بزنس مین ہیں وہ اگر اپنا حساب کتاب نہیں کرتے، وہ یہ جائزہ نہیں لیتے کہ کیا کمایا کیا کھویا، یعنی کتنا فائدہ کیا کتنا نقصان کیا، اب اگر وہ کاروبار ان کا جاری ہے اور وہ پیسے نکال دے رہے نکال دے رہے نکال دے، چونکہ انہوں نے حساب تو کیا نہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اچانک جو ہے نا وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے، یہ کیا ہو گیا، میں نے تو اتنی انویسٹ کی تھی، یہ ساری کہاں چلی گئی، تو کیوں کہ کیونکہ انہوں نے اکاؤنٹ مینیج نہیں کیا نا۔ تو اب جب انہوں نے اپنا احتساب نہیں کیا، حساب کتاب نہیں کیا، تو پھر نقصان اٹھایا۔ تو لہذا یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے، اپنے اعمال کا حساب کتاب نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، تو پھر یہ معاملات رہتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین روزانہ اپنے اعمال کا اکاؤنٹ کرتے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے اور خوف خدا سے لرزتے، جیسا کہ حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص برائیوں اور خطاؤں پر اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتا تھا، ایک دن اس نے اپنی زندگی کے سالوں کا حساب لگایا تو 60 سال بنے 60 ایئرز، پھر دنوں کا حساب کیا تو 21,500 دن بنے، تو اب اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ ہائے افسوس، اگر روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے حضور 21,500 گناہ لے کر حاضر ہوں گا، تو ان گناہوں کا کیا حال ہوگا کہ جن کا میں شمار ہی نہیں کیا، ہائے افسوس میں نے اپنی دنیا آباد کی اور آخرت برباد کی اور اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کرتا رہا، میں دنیا میں تو آبادی سے بربادی کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتا، تو بروز قیامت بغیر ثواب و عمل کے حساب و کتاب کیسے دوں گا اور عذاب کا سامنا کیسے کروں گا۔ پھر اس نیک شخص نے، اس خوف خدا والے شخص نے زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر گیا، اور جب اسے حرکت دی گئی تو پتا چلا کہ اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو یا عاشقان رسول، سنا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین ان کے نزدیک غور و فکر کرنا، محاسبہ کرنا، جائزہ لینا، اس کی کس قدر اہمیت تھی کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی اپنے نفس کی مخالفت کرتے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے اور بارگاہ الہی میں حاضری کا خوف دلاتے رہتے۔ تو ذرا یہ سوچئے کہ جب یہ اللہ والے اس قدر استقامت کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، تو ہم گناہ گاروں کو غور و فکر کرنے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی کس قدر زیادہ ضرورت ہے۔ تو آئیے غور و فکر کی عادت بنانے کے لیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا معمول تھا کہ جب رات ہوتی اور سب لوگ سو جاتے تو یہ اپنے آپ سے کہتی ہے، رابعہ ہو سکتا ہے کہ یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو، ہو سکتا ہے کہ تجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، اٹھ اور اپنے رب کریم کی عبادت کر لے، تاکہ کل قیامت میں تجھے ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہمت کر، سونا مت، جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر. یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھ کھڑی ہوتی اور صبح تک نوافل ادا کرتی رہتی. جب فجر کی نماز ادا کر لیتی تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے دوبارہ فرماتی، اے میرے نفس، تمہیں مبارک ہو کہ گزشتہ رات تو نے بڑی مشقت اٹھائی، لیکن یاد رکھ یہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے. اور یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی، اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اٹھ کر گھر میں ٹہلنا شروع کر دیتی اور ساتھ ساتھ خود سے فرماتی جاتی، رابعہ، یہ بھی کوئی نیند ہے، اس کا کیا لطف، اسے چھوڑ دو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا. آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی، لیکن آنے والی رات میں نیند خوب آئے گی. ہمت کرو اور اپنے کریم رب کو راضی کر لو. اس طرح کرتے کرتے آپ رحمت اللہ علیہ نے 50 سال گزار دیے، 50 years. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہ تو کبھی بستر پر سوئیں اور نہ ہی کبھی تکیے پر سر رکھا، یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنا محاسبہ فرمایا کرتے اور رات کے وقت اپنے پاؤں پر درہ یعنی کوڑا مار کر فرماتے، بتا آج تو نے کیا عمل کیا. تو عاشقان رسول دیکھا کہ ہمارے اسلاف کتنا غور و فکر کرتے تھے، حالانکہ وہ نیک اعمال کرتے تھے، ان کے شب و روز نیکیوں میں گزرتے، شب و روز نیکیوں میں بسر ہوتے، وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتے تھے، فرض تلاوت کے ساتھ، نماز میں جو تلاوت فرض ہے اس کے ساتھ یہ، اس کے علاوہ بھی تلاوت قرآن کرتے تھے، ذکر اللہ کرتے تھے، ان کی زبانیں تو ذکر اللہ سے تر رہتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھتے تھے. مگر اس کے باوجود وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے. الحمدللہ الکریم، یہ ایسی پیاری سوچ یہ دعوت اسلامی دیتی ہے. ابھی تو آپ نے بیان سنا کہ لمبی امید ہے، کیونکہ وقتی طور بندہ جب آتا ہے اچھے اجتماعات میں تو وقتی طور پہ اس کی کچھ سوچ بنتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ بندے کی سوچ بنتی ہے اجتماع میں آتا ہے تو نہیں، مجھے لمبی امید نہیں رکھنی چاہیے، مجھے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ کرنا چاہیے، مجھے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ اس اجتماع سے جب واپس جاتا ہے، یا تو اپنے گھروں کو جاتا ہے، اپنے دوستوں سے ملتا ہے، جب یہاں سے جاتا ہے تو پھر اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت جو صحبت تھی اس نے اس کو ذہن دیا تھا. اب جیسے یہ صحبت دور ہوئی تو یہ پھر وہی جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچا. تو لہذا آپ اچھے ماحول سے وابستہ رہیں، دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اب دنیا میں کہیں پہ ہوں اچھے ماحول سے وابستہ رہیں، چونکہ الصحبت مؤثرہ کہ صحبت اثر رکھتی ہے. اب چاہے آپ اچھی صحبت رکھیں یا بری صحبت رکھیں، صحبت میں تو اثر کرنا ہی ہے. گلاب کے پھول میں اگر تل آپ رکھ دیں، سفید والا تل اگر رکھ دیں، کالا تل بھی آتا ہے، اگر آپ سفید تل رکھ دیں تو یہ سفید تل لاکھ چاہے کہ میں گلابی نہ ہوں مگر یہ گلابی ہو کر رہے گا، صحبت جو اس نے گلاب کے پھول کے حاصل کی نا. آپ اگر عطر کی دکان میں چلے جائیں، اگرچہ کہ آپ کو الرجی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ آپ کے بدن سے خوشبو آئے گی، اور آپ کسی اور سے ملنے جائیں گے تو آپ سے پوچھے گا، بھائی کون سی خوشبو لگائی ہے، تو آپ کو تو الرجی، آپ نے کون سی خوشبو لگا لی. ہوتا ہے نا بعض بندوں کو ہوتی ہے الرجی. تو خیر الحمدللہ الکریم، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں امیر سنت نے ہمیں 72 نیک اعمال دیے، جو کہ بصورت سوالات ہیں، کوشچن. تو ان میں جو ہے وہ ایک عمل اپنا جائزہ لینے والا بھی ہے. پہلا جو سوال ہے اس میں وہ ہے کہ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیتیں کی, چونکہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے اور آپ جتنی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اتنا آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. اب دیکھیں کہ ایک کام ہے مباح. اب جیسے آپ نے کھانا کھانا ہے, ابھی اس وقت آپ پر کھانا کھانا فرض نہیں ہے. تو کھانا فرض کب ہوگا کہ اگر آپ نہیں کھاتے تو ہم مر جائیں گے, تو اب ایسی حالت میں کھانا فرض ہو جائے گا. تو عام حالت میں کھانا مباح ہوتا ہے, بندے کو بھوک لگی تو یہ مباح ہے. تو مباح کا کیا حکم ہے کہ اگر یہ بندہ مباح پر عمل کرے تو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے, اگر یہ مباح کام کو چھوڑ دیتا ہے تو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ مباح کام وہ ہے کہ جو کہ اجر ہے گناہ و ثواب برابر ہے. اگر ہم مباح کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو اب اس مباح کام کا ہمیں ثواب ملے گا. مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے, اب ویسے تو یہ ہے خوردن برائے زیستن, کہ کھانا جو ہے نا وہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے, مگر ہمارا حال یہ ہے کہ زیستن برائے خوردن, کہ ہم جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے جی رہے ہیں, گویا کہ ہمارا جو طرز عمل ہے وہ یہ. تو اب کیا ہے کہ اگر ہم نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ الکریم کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کروں گا کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, چونکہ یہ دین اسلام ہے, یہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. النظافت من الایمان, کہ نظافت جو ہے نا وہ ایمان سے ہے. تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے ہم نے اچھی طریقے سے, پھر جو ہے وہ کلی بھی کرنی ہے. اچھا اب جو ہے وہ میں کھانے سے پہلے کی دعا بھی پڑھوں گا, سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا, بھوک سے کم کھاؤں گا, کہ یہ بھی سنت ہے. بھوک سے کم کھاؤں گا کہ یہ بھی سنت ہے. اب کیا ہے کہ اگر ہم یہ نیت ہے کر لیں گے, اچھا پھر یہ بھی نیت کہ انشاءاللہ الکریم کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھوں گا, تو اب کیا ہے کہ ہمیں کھانا کھانے کا ثواب ملے گا. اسی طرح اور بھی اس میں کیا کہتے ہیں نیک عمل میں سوالات ہیں, کہ کیا آج آپ نے پانچ وقت کی نماز پڑھی, کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا, کیا آج آپ نے جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھی. تو ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے اپنے نیک اعمال کا جائزہ لیا. تو جب آپ انشاءاللہ الکریم نیک اعمال پر عمل کریں گے تو آپ جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم جو آپ یہ آپ روزانہ اپنا جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کے عمل میں ترقی ہوگی. آج اگر آپ نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تو ذرا آپ کی توجہ جائے گی یہ نیک عمل میں نے کیوں نہیں کیا. آج اگر کوئی گناہ کر لیا, کچھ گناہ ہو گیا, تو آپ کی توجہ جائے گی آج بھی یہ میں نے گناہ کیوں کیا. تو جب اپنے آپ سے یہ کیوں کیا کا سوال ہوگا نا تو انشاءاللہ الکریم عمل میں ترقی ہوگی, نیکیوں میں ترقی ہوگی اور گناہوں میں تنزلی ہوگی. تو اللہ کریم ہمیں نیک بنائے, پرہیزگار بنائے, ہمیں متقی بنائے. آئیے اس حوالے سے سنتے ہیں کہ فیصل آباد کے قریب ایک رہنے والے اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ 1.5 سال میں کوئی بھی میرا دن ایسا نہیں گزرا کہ اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر نہ کی ہو. الحمدللہ الکریم نیک اعمال پر عمل کی برکت سے انہیں سورہ ملک یہ زبان یاد ہو گئی. اسی طرح حیدرآباد کے اسلامی بھائی کو ماہ رجب المرجب کی ایک رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو کہ ان کا مفہوم ان کا وہ یوں بتاتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس ماہ روزانہ پابندی سے مدنی نامہ سے متعلق غور و فکر کرے گا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا. یہ نیک عمل کو مدنی نامہ بھی ہم کہتے تھے ہمارے اسلام میں. تو یہ دیکھیں کہ انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. ہم بھی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں
میرے تم خواب میں آؤ, میرے گھر روشنی ہوگی, میرے تم خواب میں آؤ. قسمت جگا جاؤ عنایت
بڑی میری قسمت جگا جاؤ
عنایت
بڑی ہوگی
مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے تیرا دیدار جب ہوگا آقا تیرا دیدار جب ہوگا آقا تیرا دیدار جب ہوگا آقا تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں دیدار کرے. اچھا, ہماری اسلام میں رکاوٹ کا ایک سبب جو ہے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ بری صحبت بھی ہے. تو یاد رکھیے کہ بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی, اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا آفتوں, بلاؤں اور مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. بری صحبت نماز سے دور کر دیتی ہے, بری صحبت روزوں سے دور کرتی ہے, بری صحبت نیک اعمال سے دور کر دیتی ہے, اور یہ گناہ میں بندے کو مبتلا کر دیتی ہے. اور بری صحبت ایسی چیز ہے کہ جو بندہ بری صحبت میں رہتا ہے اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نیکیاں کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو لہذا اپنی صحبت دیکھیے کہ کس کے ساتھ ہے, اچھی ہے یا بری. اگر بری ہے تو پھر سو تبدیل کیجئے, اور اچھی ہے تو اس میں پھر زبردست شکر ادا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تاکہ آپ کو اچھی صحبت اور استقامت ملے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالط, یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے. تو آپ جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے نا, تو انشاءاللہ الکریم پھر آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اچھی صحبت اختیار کر رہا ہوں یا بری صحبت, چونکہ یہ فائدہ ہی نفع والا ہے کہ اس میں جو نا وہ نقصان کا پہلو نہیں ہے. البتہ نقصان کا پہلو پھر بھی ہے چونکہ بعض اوقات بندہ اچھے ماحول میں ہوتا ہے اور غافل ہو سکتا ہے بالکل, یا تو یہ کہ اس ماحول سے دور ہو جاتا ہے. تو چونکہ بندہ اچھی صحبت اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے, اور ہمیں جو ایمان کی دولت ملی, جن کو نماز کی توفیق ملی, جنہیں سنتوں پر عمل کی توفیق ملی, میں ظاہر ہے کہ میں ان اسلامی بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ جو دعوت اسلامی کا دن رات کام کرتے ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ کو ماشاءاللہ الکریم نیکی کی دعوت دینے کی توفیق ملی, امام شریف سجانے کی توفیق ملی, سنت اور عمل کرنے کی توفیق ملی. تو یاد رہے کہ ضروری نہیں کہ مرتے دم تک یہ رہے, کہ اصل تو یہ کہ بندے کا خاتمہ اسی پر ہو. تو جن کو یہ توفیق ملی انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں. قرآن پاک میں نا لئن شکرتم لازیدنکم, کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دوں گا. امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نعمت کو شکر کے ذریعے سیکیور کر لو. آپ کو کوئی بھی نعمت ملے چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ نعمت سیکیور ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی کہ اب وہ نعمت ہم سے جائے گی نہیں انشاءاللہ الکریم. اچھا آج جو ہم نے واقعات وغیرہ سنے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا اور جو صالحین کے جو واقعات سنے، اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یار اگر ہم اپنا اگر غور و فکر کرنے میں جاتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میں جو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں اس کا کیا ہوگا. تو یاد رہے کہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، دینی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، دین سے وابستہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا کاروبار چھوڑ دے اب بس وہ ایک کونے میں بیٹھ جائے اور بس وہ انتظار کرے کہ بس اب جو نا وہ آسمان سے مجھ پر کھانا گرے گا، کوئی یہ ایسا نہیں. چونکہ ہمیں جو وہ قسم حلال کا حکم دیا گیا ہے، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نان نفقہ شریعت نے واجب کیا ہے. اگر کوئی بندہ شادی کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں میں نان نفقہ ادا کر سکتا ہوں یا نہیں. اگر نان نفقہ اگر ادا کر سکتا ہے تب یہ نکاح کرے گا کہ اس پر شریعت نے واجب کیا ہے. اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں، ان کو کھانا کھلائے گا، پلائے گا، سب کچھ کرے گا کہ ان کو کوئی بھوکا نہیں مارے گا. اور اپنے آپ کے اگر تنہا ہے تب بھی یہ کمائے گا کہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، سوال نہیں کرے گا. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں، ہماری مارکیٹوں میں صرف وہی آئے کہ جو دین میں فقی ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی آنے کی زحمت نہ کریں. تو پتہ چلا کہ یہ کاروبار کرنا، یہ بزنس کرنا صرف دین سے تعلق ہے، البتہ شریعت کے مطابق کرے، صرف جھوٹ نہ بولے، دھوکہ دہی نہ کرے. تو اب دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو پھر ذرا کے مسائل ہوں گے، تو اس لیے فاروق اعظم نے فرمایا تھا. اچھا اب یہ کہ ایک تو ایک دھوکہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، مگر چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں، ایک مسائل ہی نہیں پتا کاروبار کے، کیونکہ ہم نے تو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں دنیاوی طور پہ، مگر اگر نہیں سیکھا تو شریعت کا علم نہیں سیکھا. تو چونکہ کاروبار کے بھی اصول ہیں کہ کہاں جو وہ بے باطل ہوتی ہے، کہاں بے فاسد ہوتی ہے. بے باطل تو بہت کم ہوتی ہے ویسے، یہ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے دور ہے. آپ بعض ایسے ممالک میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے شراب کی بے، یہ باطل ہے ہمارے نزدیک، ہمارے نزدیک شراب مال نہیں ہے تو یہ باطل ہے بے، یعنی یہ بے یہ منعقد ہی نہیں ہوئی. اور ایک بے فاسد کہ اس کے ذریعے جو رقم آئے گی وہ مل کے خبیث ہے. تو بے فاسد تو یہ تو بعض اوقات کئی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ بے کا بھی کورس کرایا جاتا ہے، بزنس کا بھی کورس کرایا جاتا ہے. تو آپ اگر یہ سیکھ کے جب اپنا بزنس کریں گے نا، پھر آپ دیکھیں گے آپ کو کتنا لطف آئے گا، کتنا مزہ آئے گا. تو کمانا تو ویسے بھی ہے، اگر آپ شریعت کے مطابق کمائیں گے تو برکت ہوگی کہ حلال میں برکت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی